نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم پانچویں پارے کا آغاز کریں گے. تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس لفظ کی روشنی میں دیکھیں گے وہ ہے خیانت. کرتا ہے کوئی خیانت؟ امانت کا اپوزٹ ہے. ہاں ہم سب لفظ خیانت کو اردو میں بھی جانتے ہیں لیکن اس کی پریکٹیکل کیا صورتحال ہے. تقریباً 15 سے 20 ڈفرینٹ ٹائپس ہم اس پارے کے اندر دیکھیں گے. پارے کا ہلکا سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں خیانت کی روشنی میں. تو پانچواں پارہ خیانت کی روشنی میں آیت نمبر 24 جو پارے کی پہلی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ شادی شدہ عورتوں پر اگر تم نے نظر رکھی تو یہ تمہاری نگاہوں کی خیانت ہوگی. آیت نمبر 25, وہ لڑکیاں جو ولی کی اجازت یا رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہیں اصل میں ان کے نکاح خیانت کی نظر ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 29, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ایمان والوں کو کہ باطل طریقوں سے دوسروں کے مال کھا کر خیانت نہ کرو. اسی آیت میں خیانت کی ایک اور قسم خودکشی کا تذکرہ ہے کہ خودکشی کرنا اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کے اندر خیانت ہے. آیت نمبر 31 میں کبائر کا تذکرہ ہے, تو خیانت کبیرہ گناہوں میں سے, اس کی تفصیلات ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو فضل دوسروں پہ ہو چکا تم اس پہ دوسروں سے حسد کر کے خیانت کیوں کرتے ہو, اللہ سے اس کا فضل ہی مانگ لو, جو کسی کو دے سکتا ہے وہ تم کو بھی دے سکتا ہے. آیت نمبر 33 یعنی 33 میں وراثت سے حقداروں کو محروم کرنا خیانت کے قسم ہے, اس کا تذکرہ ہے. آیت 34 میں دو طرح کی خیانت کا تذکرہ ہے, ایک مردوں کی طرف سے جب وہ معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بڑائی کا مقام دیا تھا وہ اس کو نہیں لیتے. شوہر نام کے تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عورتوں کو بھی کچھ ایسی صفات سے روشناس کروایا گیا کہ جن میں کمی کر کے وہ اپنے مردوں کے حقوق میں خیانت کی مرتکب ہوں گی. اسی آیت کے اندر تیسری چیز خیانت سے متعلق یہ ہے کہ بیوی کو بیچ کے سارے راستوں سے ہٹا کر براہ راست اس پر ہاتھ اٹھا لینا, یہ اصل میں اس کے حقوق کے معاملے میں خیانت ہے. پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے جھگڑے کی صورت میں مقرر کیے جانے والے حاکم جو ہوتے ہیں یعنی جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں ان کو بتایا کہ اگر تم نے آج کسی کی غلط طرفداری کر لی, قصور شوہر کا تھا, تم نے بیوی کو جھوٹا کہہ دیا اور کہا مانگو معافی, یا اسی طرح دوسری طرف یہ بات کر دی, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم خائن بن کے آؤ گے. آیت 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں اللہ تعالیٰ نے خالق کے ساتھ خیانت سے روکا. آیت 38 ریاکار کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا. آیت 40 لَا يَسْلِمُ مِسْقَالَ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن میں اس کی خیانت نہیں کروں گا کہ تمہیں وہ دکھے نہ, بلکہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی دکھا دوں گا. آیت نمبر 41 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وہ دن کیسا ہوگا جب آپ سے شہادت حق کی گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک نے ساری زندگی حق پہنچا کر اس میں خیانت ہونے اور کرنے سے خود کو بھی روکا اور امت کو بھی اس کی خبر دی. خلاصہ کیا ہے کہ نبی نے حق پہنچا دیا اور خیانت نہ کی. پھر آیت 43 میں حتی تعلموا ما تقولون کہہ کر نمازوں میں خیانت سے روکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تم کیا بول رہے ہو. آیت 44-44 میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو کتاب ہدایت کے لیے ملی تھی لیکن اس کے برعکس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں لے گئے. آیت 45 یعنی 45 میں تحریف یعنی کتاب کے معنوں کو بدل دینا، اس کو بدترین خیانت کہا گیا۔ کل یہود نے کی، آج مسلمان قرآن کی آیتوں کے مفہوم بدل دیتے ہیں، اس سے بچنے کی دعوت ہے۔ آیت 46 یعنی 46، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہود کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، یعنی دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبانوں سے کچھ اور بولتے تھے۔ آیت 47 میں اصحاب سبت کی خیانت کا تذکرہ ہے، جن کو بندر بنا دیا گیا۔ آیت 48 میں جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر خیانت کبرا کی طرف انسان کی توجہ دلائی، یعنی وعدہ الست کرنے کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہو۔ آیت 54 میں حاسد کو، یعنی حسد کرنے والے کو، ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو دوسروں سے روکنا چاہتا ہے حسد کر کے۔ آیت 58 وہ آیت ہے کہ جو بنیادی طور پہ اس آیت میں امانت کے مفہوم کو واضح کرتی ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی کچھ باتیں کریں گے، لیکن زیادہ بات جو آج ہم خیانت کے موضوع پہ کریں گے وہ آیت نمبر 105 سے 115 کے بیچ میں کریں گے، کہ جس میں اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے طرفداریاں نہ کریں۔ پھر اسی طرح آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام دینی رہنماؤں کو خائن کہا جو اختلافات کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹانے کی بجائے کچھ اور لوگوں کی طرف بات کو پلٹاتے ہیں۔ پھر آیت 60 میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پر طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جانا خیانت ہے۔ آیت 64 یعنی 64، آمد رسول کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت، اور جو صرف ظاہری تعظیم پہ جشن آمد رسول کے موقع پہ کچھ کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اصل میں وہ خائن ہیں۔ آیت 72 یعنی 72 میں اللہ تعالیٰ نے کردار کی بات پیش کی کہ دل چاہتا کوئی نہیں، سستیاں کرتا پھرتا ہے، اٹھتا نہیں اللہ کے راستے میں آنے کے لیے، اور بہانے کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ مجبوری ہے۔ تو ایسی ساری سستیاں جو دین کے راستے سے صرف بہانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ ساری خیانتیں ہیں۔ پھر آیت 85 میں بری سفارش کو خیانت کہا گیا۔ آیت 86 میں مسلمان مملکت کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی کہ مسلمان ملک والوں کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہوں گے، یعنی خائن پر اعتماد نہ کرو۔ پھر آیت 105 سے 115 وہی واقعہ ہے، بہت تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش رکھا، جس کی بنیاد ہی خیانت اور خیانت کرنے والوں سے خود کو روکنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 117 میں اناثن یعنی عورتوں کی پوجا کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہو، کہ اس کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہو۔ پھر آیت 129 میں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ دوسری بیوی کے آنے پر پہلی بیوی کے حقوق پورے نہ کرنا، یہ تمہاری خیانت ہے، اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور آخر میں پھر 138 سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے منافق کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ منافق کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت کیا ہے؟ کہ وہ خیانت کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، تو ہم تفصیل سے یہ ساری مختلف چیزیں دیکھیں گے جس کا آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ کوئی بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمیں یا کسی اور کو بات سننے سے محرومی نہ ہو۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ نساء ہی کی کنٹینویشن ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر کی گئی ہے۔ اس آیت کو اگر ہم پچھلی آیت سے ملا لیں جو چوتھے پارے کی آخری آیت تھی، تو یہاں محرمات یعنی وہ عورتیں جس سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لسٹ میں اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ عورت کو بھی لا رہے ہیں۔ اور یہاں اگر ہم اس پہ بات کریں کہ زنا یا برائی یا عورت اور مرد کا اللیگل تعلق ویسے ہی بہت برا ہے، لیکن اس کی قباحت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ کسی شادی شدہ عورت یا مرد کے بیچ میں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی ساری ضروریات کی تکمیل کر دی، जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई ऐसे जिंसी जज्बात नहीं होते, इसलिए कहा कि इसको ना छेड़ो इस मौजू को। लेकिन जो ही बलूगत यानी प्यूबर्टी की एज के ऊपर ये मामलात आते हैं तो उसके साथ ही हुक्म दे दिया कि जब कोई अपनी उम्र को पहुंच जाए तो फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो उनके निकाह कर दो। आगे निकाह की बात आने वाली है लेकिन यहाँ बात कर दी कि इनसे नहीं कर सकते। शादीशुदा औरत के साथ अगर सोच लिया जाए कि किसी मर्द की निगाहें जाएं और ये कितना बड़ा फितना होगा, जिसको मैं प्रैक्टिकली लोगों के सवालात और उनकी ये परेशानियों की रोशनी में सुनती रहती हूँ। और मैंने जो चीज़ असेस की है वो ये है कि आज से 8-10 साल पहले हम मुसलमानों में अगर ताल्लुकात थे तो लड़की और लड़के के होते थे, दोनों ही कंवारे होते थे, या कोई एक कंवारा है तो एक शादीशुदा। लेकिन अफसोस की बात कहूँगी कि इस वक्त जितने सवाल उठते हैं या जितनी बातें सामने आती हैं उनमें से अक्सरियत शादीशुदा की बात है। बीवी किसी की है, पसंद किसी और के शौहर को करने लग गई। शौहर किसी और का है, पसंद अपने दोस्त की बीवी को करने लगा। हुआ क्या कि हमने जब बहुत सारे ऐसे रास्ते खोल दिए जहाँ से शैतान को आने का मौका मिला तो उसने जज्बात के अंदर खयानत करवाई। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हर वो औरत जो किसी के निकाह में आ चुकी, अब वो अपने आप को एक किलाबंद औरत महसूस करेगी। अगर उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में कोई दूसरा आ गया तो उसने अपने शौहर की खयानत की। इसके बाद अब आगे से अल्लाह ताला हम सब को एक पूरा पैकेज देते हैं इंशाल्लाह। जहाँ तक आयते हैं, एक टॉपिक किए हैं पढ़ने के बाद, एक ही स्ट्रेच में हम बात करेंगे कि इस्लाम में शादी, निकाह, मंगनी और इन सारी चीज़ों के लिए क्या रहनुमाई हासिल है। फरमाया व उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं इनको अपने माल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया, बशर्ते के हिसारे निकाह में इनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो इस दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ तुम इनसे उठाओ, इसके बदले इनके महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। अलबत्त महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह अलीम और दाना है। और जो शख्स तुम में से इतनी कुदरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, लिहाजा इनके सरपरस्तों की इजाज़त से निकाह कर लो और मारूफ तरीके से इनके मेहर अदा करो ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवत रानी न करती फिरें और न चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएं और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो इन पर उस सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा है जो अस ख़ानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई जिनकी शादी न करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन वन तस्बिरु खैरुल लकुम, अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ तक अल्लाह ताला ने निकाह के बुनियादी अरकान का तस्करा किया। पीछे अभी तक जो बात थी वो ये थी कि किन से निकाह ना करो, अब कहा कि निकाह कर लो लेकिन किन शरायत और किन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। तो आइए ज़रा हम ए टू ज़ी मैरिज को दोहरा लेते हैं इस्लाम की नज़र में जो है, और कुछ लोग जो हो सकता है कि कुछ और चीज़ों को ज़्यादा करीब से जानते हो उनको इसमें से कुछ बातें समझ ना आए, तो वो समझ ना आना उसकी वजह इस्लाम नहीं बल्कि हमारे रहन सहन का फ़र्क है। इस्लाम ने औरत और मर्द की कुछ हदें रखी। औरत औरत है, मर्द मर्द है। इससे पहले कि वो औरत और मर्द बने बचपन ही में इस फ़र्क को मलहूस रखा जाएगा। इसीलिए बेटियों और बेटों की तरबियत और उनके पैदाइश और उनको रेस करने के स्टाइल में बुनियादी फ़र्क दिखता है। ख़ास तौर पे मर्दों के अंदर जो जौहर और जो खूबियाँ पैदा करने की ज़रूरत है वो बहादुरी, जवां मर्दी, शुजात, मुजाहिदाना सोच हो उनकी, एक मजबूत ज़िंदगी, मेहनत करने का आदि किया जाए बेटों को। इसके बरक्स लड़कियों की परवरिश में जहाँ नज़ाकत का ख्याल रखा जाए, खूबसूरती का रखा जाए, वहाँ उनके अंदर सब्र, इताअत और शुक्र की कैफियत भी पैदा की जा सकती हैं। इसी तरह जब निकाह होता है तो निकाह से पहले यानी लड़की और लड़के का जो ताल्लुक है वो इस तरह खुला मिला नहीं हो सकता जिस तरह आज हम देखते हैं। एक प्रेप क्लास में या एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी सुबह शाम साथ साथ बैठते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो उस तरह से उसको अडॉप्ट नहीं करते। ये बातें थोड़ी सी इंशाल्लाह आगे कुछ आयात के बाद आएंगी तो वहाँ मज़ीद देखेंगे। यहाँ ये कि अब एक मुसलमान लड़की या लड़के का निकाह होना है, शादी होनी है, कैसे की जाए, इसका सबसे पसंदीदा अमल क्या है कि शादी से पहले دونوں طرف سے رضامندی لی جائے گی۔ ہم نے سورۃ نساء کی پہلی آیات میں پچھلے پارے میں یہ چیز پڑھ لی کہ رضامندی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مرد آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھ لیا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا دیکھ لیتے، اس سے بعد میں تمہارے لیے محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی یہ چیز۔ تو حکم کیا ہے کہ عام مسلم معاشرے کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ باتیں زیادہ سمجھ آئیں گی کہ وہ سوسائٹیز جہاں ویسے ہی عورتوں اور مردوں کا تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے، اور جو ہی بچیاں بالغ ہوئیں یعنی ہائی اسکولنگ ہو گئی، تو پھر یہ سوچ ہی نہیں آ سکتی کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے وہ لڑکیاں ڈھکی چھپی گھروں میں رہنے والی ہیں، اب ایک مرد ہے اس کو شادی کی خواہش ہے، ظاہر مرد نہیں تو اب اس کو لڑکا کہہ لیں، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا لڑکے کے لیے شرط ہے کہ اس کے ماں باپ یا کوئی اور اس کی طرف سے یہ کوشش کرے؟ ضروری نہیں ہے۔ ایک لڑکا مرد اگر اس کو ماں باپ نے واقعی ان سارے اصولوں کے تحت ریس کیا ہے جو ایک مرد کی زندگی میں اہم ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پیوبرٹی کی ایج کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو خوب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس لڑکیوں کی پیدائش کے اندر عموماً بھولپن ہوتا ہے، وہ 12-14 سال کی بھی ہو جائیں تو ماں باپ کو وہ بچی ہی اور بھولی ہی لگتی ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ لڑکا خود یا اگر اس کی ماں ہیلپ کرنا چاہے، کوئی حرج نہیں، اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں لڑکی کے لیے، پہلے باہر کہیں لڑکی کو دیکھ لیا جائے۔ خاندانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ارد گرد دوستوں ساتھیوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، باقی ساری چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ لڑکی کا حساب ہمارے گھر سے ملتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دیکھنے کا حکم ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ کف بولتے ہیں اس کو، یعنی اگر لڑکا ہے ماں باپ کے اندر اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ لڑکے کی سوچ کیا ہے۔ اس کا ایون ظاہری رنگ ڈھنگ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بڑی غیر میل کھاتی بھی شادیاں کر دی جاتی ہیں، ایک بہت خوبصورت ہے دوسرا کم شکل کا ہے، کوئی ایک بہت بڑے گھر کا ہے تو دوسرا کم دولت مند ہے۔ بہرحال یہ تو ساری ڈیٹیلز ہوں گی۔ تو اس کے بعد جب ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کو موقع دینا چاہیے۔ کس بات کا؟ کہ وہ کچھ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ساتھ بیٹھیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکا بالکل اس کو اس نظر سے دیکھ سکتا ہے جیسے کسی کو اپنی بیوی دیکھنی ہے، ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو ایسے لمحے میں پسند ناپسند پوچھی جا سکتی ہے، کچھ اپنے خواب کیا ہیں، آپ کے ڈریمز کیا ہیں، آپ کیسی لائف چاہتی ہیں، آپ کو اپنے ہسبینڈ میں کیا چیز دیکھنی ہے، آپ کو اپنی بیوی میں کیا چیز دیکھنی ہے۔ کوئی ان کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہو، یا کوئی ایک خوبصورت بڑی ڈیسنٹ قسم کی محفل ہو، اس میں یہ 2-4-6-10 باتیں ہو جائیں، ذہن کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے استخارے کے بعد لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے پسند ہے، تو بھی ہو جائے گا۔ لڑکا کہہ دے مجھے پسند ہے لڑکی کے مجھے پسند نہیں ہے، تو نہیں ہوگا۔ دونوں طرف سے اس وقت ناپسندیدگی اگر آ گئی، ایک کی بھی آ گئی تو بھی نہیں ہوگا، دونوں کی ناپسندیدگی، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی بھی مجبوری کے رشتے نہیں کروانے چاہیے اس طرح۔ اب جب یہ بات ہو گئی، لڑکا کہتا ہے اس اوکے، لڑکیاں بیچاری تو رو ہی دیتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ کنواری کیسے بولے گی؟ کہا اگر وہ رو دے تو سمجھ لو کہ وہ خوش ہیں، کیونکہ اس دور کی کنواریاں بولا نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ایک حیا ہوتی ہے، اور بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں۔ کیونکہ 15-16-17-18-20 سال کی لڑکی کو آپ ذرا بھیجیے 100 کرون دے کے کہ جاؤ ذرا وہاں سبزی والے سے سبزی لے آؤ، اس کی بھی موج ہو جائے گی، جو باسی سبزیاں اٹھا لائے گی، اس کو سبزی نہیں خریدنی آتی۔ آپ اس کو بھیجیں کہ جاؤ ذرا تم یہ 1,000 روپیہ لو اور اس سے جو گھر کے فلاں ضرورت کی چیز لے آؤ، وہ وہاں جائیں گی اور وہاں سے آپ دیکھیے گا، وہ کہیں گی مجھے یہ نیکلس پسند آ گیا تھا، میں لے کے آ گئی ہوں۔ جس بچی کو اپنے لیے سبزی خریدنی نہیں آتی، اس کو 5 دالوں کے نام نہیں آتے، جن کو 5 گرم مسالوں کے نام نہیں آتے، وہ لڑکا کیسے پسند کریں گی؟ وہ تو ظاہرداری دیکھ کے کہہ دیں گی ہاں ہاں بہت اچھا ہے یا بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ جذباتی عمر ہوتی ہے، ماں باپ پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر یہ باتیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر یہ سارا معاملہ ہو گیا، دونوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، لڑکے نے کہا، اب اس کے بعد جو لفظ اسلام نے بولا وہ خطبہ ہے۔ خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، ہمارے ہاں یہ لفظ جو منگنی ہے یہ مانگنے سے ہے۔ تو مانگنا کیا ہے کہ اب اس کو ختمہ کرو، اب اس سے مراد کوئی لمبی چوڑی بھاری منگنی، کوئی 6-7 دن کے فنکشن، سارے خاندان کو جمع کرنا، یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب ہم اس طرح کے بوجھ پال لیتے ہیں نا، تو اس سے پھر بہت سارے مرحلے مشکل ہو جاتے ہیں، بات کی خرابیاں اٹھتی ہیں۔ منگنی ہوئی، اس میں کوئی بھی مبارکبادی کا لفظ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں کہ کسی منگنی کو اب 2-4-6-10 سال تک لٹکا دے۔ آپ کہتے ہیں ابھی وہ تیار نہیں، ابھی وہ تیار نہیں، آپ ذرا ان لڑکے اور لڑکیوں سے تو پوچھ کے دیکھیں۔ یہ ماں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں ابھی بیٹا تیار نہیں، ابھی اس کو جاب کرنی ہے، اس کو گھر بنانا ہے، اس کو اپنی گاڑی خریدنی ہے، اور لڑکی کے بارے میں ماں کا خیال ہوتا ہے یہ تو بھولی ہے، اس کو تو ناک صاف نہیں کرنا تھا، اس کو بھیج کے دیکھیں اس کے گھر، وہ آپ سے بھی اچھا گھر چلائے گی۔ جب کسی جگہ جذبات میں ہیجان آ جاتا ہے اس کے بعد اگر اب منگنی ہوئی جوں ہی دیکھیے کہ یہ ڈکلیریشن ہو گیا کہ اب شادی یہاں ہوگی اس کے بعد لڑکا اور لڑکی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے دو غیر لوگ ہیں ان کا تنہائی میں بات کرنا اتنا ہی بری بات ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے ہمارے یہاں افسوس ہے کہ فیونسی کلچر کو اتنا مس انٹرپریٹ کر دیا گیا کہ بعض دفعہ فیونسی اور ہسبینڈ میں فرق ہی نہیں رہتا اور خود بچے اور بچیوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کر لو باتیں چلو کچھ نہیں پھر اس سے چیٹنگ بھی ہو گئیں پھر ادھر گئے دعوتیں کھائیں اور ماڈرن گھرانوں کا یہ فتنہ ہو گیا وہ سوچتے ہیں اس سے دیکھنا یہ بچے بڑے خوش رہیں گے میں نے اس کا الٹ اثر دیکھا ہر وہ جگہ جہاں آپ پہلے موقع دے دیتے ہیں دو چار سال کی منگنی کوئی دو سال میں ٹوٹ رہی ہے کوئی چار میں کوئی چھ میں ایسی شادی کو بھی جانتی ہوں کہ جو سات سال کی منگنی غالباً رہی پانچ چھ سال اور عین شادی سے تین دن پہلے ٹوٹ گئی لڑکے نے گولیاں کھا کے اپنے آپ کو بیمار کر لیا کہ میں نہیں رہ سکتا وجہ کیا ہوئی کہ اتنی آپس میں باتیں ہو گئیں وہ کہہ رہے یہ میری عزت نہیں کرے گی لڑکی کہتی یہ مجھ پہ پابندیاں بہت لگائے گا یہ ریلیجس بہت ہو گئی ہے یہ وہ ریلیجس بہت ہو گیا اس قسم کے مسئلے ہوئے اور بالآخر شادی ٹوٹ گئی تین دن سے پہلے ماں باپ روتے ہیں ہمیں کس چیز کی سزا ملی اس چیز کی ملی کہ آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کیوں کیا اور یہ لڑکی لڑکوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ آپ کے لیے بھی اس میں ایک بہت ہی خوبی کی بات ہے کہ ایک چیز جس کو آپ تھوڑی سی تڑپ سے مانگتے ہیں نا منگنی ہو چکی ہے آپ خاموش ہے دل میں جذبے تو آئیں گے جذبوں پہ کوئی قابو نہیں ہے لیکن آپ جب بات چیت نہیں کرتے بہت آپس میں بات نہیں ہوتی تو ایک اشتہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ افطاری سے پہلے پکوڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اگر آپ کو روح افزا کا گلاس اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جو چیز چکھ لی جو باتیں کر لی جو آپس میں انجوائمنٹ ہو گئی بعد میں شادی کا کیا مزہ تھوڑی تڑپ کے بعد آپ سوچیں وہ شادی کا دن یا شادی کی رات کتنی خوبصورت ہوگی کہ جہاں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے لیکن آپس میں بات چیت نہیں ہے وہ کہتی نہیں آپ میرے لیے غیر ہیں کیونکہ آج منگنی ٹوٹے کل اس کا کیا سٹیٹس ہے نکاح ہو جاتا ہے اور بات ہوتی ہے بہرحال یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے بچوں کے اوپر جو ہوتا ہے لیکن یاد رکھے ایک بار منگنی ہو گئی اس کے بعد یہ وہی ہے جس کی بات آگے آج ہونے والی ہے یہ عہد ہو گیا یہ معاہدوں کی قسم ہے انشاءاللہ جب ہم آگے خیانت کے رنگ پہ پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اگر آپ نے چھوٹے سے فائدے کی خاطر منگنی توڑ دی اس سے اچھا لڑکا نظر میں آ گیا اب عیب نکالنے لگ گئے بہانے اللہ کرے یہ توڑ ہی دے ادھر لڑکے کی ماں کو کوئی اس سے بھی خوبصورت لڑکی دولت مند دکھ گئی تو بہانے لگانے لگی اور اس لڑکی میں نقص نکالے یقین کریں یہ جو باتیں میں بول رہی ہوں یہ ہوئیں یہ مشاہدے کی باتیں کر رہی ہوں ہمارے پاس بہت سارے لوگ سوال جواب مشوروں کے لیے بات کرتے ہیں تو الحمدللہ کسی کا راز تو افشاں نہیں ہوتا لیکن معاشرے کا رنگ دکھ جاتا ہے ہو کیا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ ٹوٹے میں ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جو اچھے خاصے ایک لڑکے کے ساتھ انگیج تھی لیکن کسی وجہ سے اس نے اس لڑکے سے اپنی جان چھڑائی کہ نہیں مجھے یہاں نہیں اس کو کہیں اور کرنی تھی یا دل میں خیال تھا کہ یہ لڑکا ذرا گھٹے ہوئے ماحول کا اور اس طرح کے منگنی ٹوٹ گئی وہ لڑکا اچھا تھا یا جو بھی تھا اللہ کو بہتر پتہ ہے منگنی اس نے توڑی اور جب اس لڑکی کی مرضی سے پھر دوسری جگہ اور شادی ہوئی تو عین شادی سے پھر کچھ عرصہ پہلے اس لڑکے نے اس لڑکی کو ریفیوز کیا ٹٹ فار ٹیٹ یہ دنیا کا اصول ہے آج تم زیادتی کرتے ہو کل تم پہ ہوگی آج ہم بڑے آزاد ہیں ہم کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن قول کیا ہے لا الہ الا اللہ جس زبان سے اللہ کو ایک کہہ کے اقرار دے دیا اس سے پلٹنے والا مرتد بن گیا اسی طرح انسانی معاملات میں خیانت بہت جگہ ہوتی ہے انشاءاللہ وہاں میں آپ کو پریکٹیکل مثالیں لکھاؤں گی جہاں ہم اس کو ایز اے ٹاپک کریں گے تو بہرحال اس کے بعد پھر شادی ہوگی منگنی ہو چکی ہے اس کو ڈیلے نہ کریں مجبوریاں ہو سکتی ہیں رہ سکتی ہے منگنی حضرت عائشہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منگنی رہی تھی کوئی حرج نہیں اگر جذبات پہ قابو پاتے ہوئے منگنیاں لمبی رہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ریئلسٹک اپروچ ہو لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب شادی ہو سنت کا طریقہ اللہ نے شادی کا دیا اس کی شرائط میں شرط ہے حق مہر کا تذکرہ ہوگا بغیر تذکرے کے نکاح حق نہیں ہوگا ولی کی اجازت لازم ہے لا نکاح یا الا بولی وہ بچیاں جو اپنے باپ کی مرضی یا رضامندی کے بغیر کورٹ میرج کے نام پہ یا کسی اور کو پکڑ دھکڑ کے بیچ میں لا کے شادی کرتی ہیں اسلام اس کو زنا کہتا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ زنا کی اولاد ہوگی کیوں آپ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے لڑکے تو خود شادیاں کر لیں اور لڑکیاں جو ہیں ان کو باپ سے پوچھنے کی مجبوری ہے بھائی آپ شکر کیجیے اللہ سلامت رکھے باپوں کو باپ نہیں ہے تو بھائی بھائی نہیں ہے تو آگے اس کے دور والے ایک لڑکی جو باپ کی محبت بھری آغوش سے نکل کے ایک مرد کے ہاتھ جاتی ہے اس کو ساری زندگی روب ہوتا ہے کسی سے لے کے آیا ہوں اور وہ لڑکیاں جو خود آ جاتی ہیں وہ بالکل بے قیمتی اس چیز کی طرح جو خود ہی کسی کی جا کے جھولی میں گر جائے وہ کبھی قدر نہیں پاتی وہ ان کی قدر کون کرے گا یہ تو خود گھر سے بھاگی ہوئی ہیں جو خود ماں باپ کی عزت کو ठप्पा लगा के आ जाती हैं, या आज के दौर में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, कभी उनके शौहर उनकी इज्जत नहीं करते। तो बहरहाल बाप की ज़रूरत है इसके अंदर। फिर उसके बाद यह है कि जब और कबूल होगा, लड़का लड़की दोनों की रजामंदी होगी, गवाह होंगे, हक महर मुकर्रर किया जाएगा। इन आयतों पर हमने बहुत डिटेल से बात की हुई है। अगर आप में से कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो ऑनलाइन पे मेरा ख्याल है मौजूद है, मेरा घर मेरी जन्नत एक टॉपिक है जिसको हमने डिफरेंट एंगल से किया था, तो वो इसमें मौजूद था। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि ख़ानदान का जो इदारा है इसको इस्लाम के मुताबिक चलाने वाला हमें बना दे, क्योंकि जिस मुआशरे में ख़ानदान का निज़ाम ही सिर्फ इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा, कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ पर हुकूमतें पूरी की पूरी इस्लामिक होंगी। इंशाल्लाह इस पूरे पारे में हम गाहे बगाहे औरत और मर्द के ताल्लुकात और इन बातों को देखते जाएंगे।